نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ جس کے بارے میں یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سینے کو اسلام کے لیے کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان کا نور داخل کر دیتے ہیں۔ ایمان ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان جب دل میں آتا ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تین نشانیاں ہیں، التجافی عن دار الغرور، والانابۃ الى دار القرار والى دار الخلود، والاستعداد لما بعد الموت قبل الموت۔ جب ایمان دل کے اندر آتا ہے تو اس کی نشانی پہلے تو یہ ہوتی ہے، پہلی نشانی کہ دھوکے کا گھر جو دنیا ہے اس سے اس کی دوری ہو جاتی ہے، دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ والانابۃ الى دار القرار، جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے جہاں ہمیشہ اس نے جانا ہے، اسی کا لگاؤ اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، دل آخرت سے لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ مرنے سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی فکر میں وہ لگ جاتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ جب ایمان دل کے اندر آتا ہے تو آدمی یہ کام کرتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ میرے پاس ایمان کا کتنا نور ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن یہ ایمان کا نور دل کے اندر کتنا ہے یہ ہر آدمی خود دیکھے۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، دنیا کے بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے خواب کہ ڈگری حاصل کروں گا اور پھر بڑی نوکری ملے گی، اتنا مال ہوگا، ایسے مکانات ہوں گے، اور دن رات اسی کی فکر میں منہمک ہے اور فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے۔ کسی سے پوچھو کہ جی فجر کی نماز، میں آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ تہجد تو دور کی بات ہے، تہجد تو صحابہ کا کام تھا، یا کسی بڑے اللہ والے کا جو اللہ کا کوئی محبوب تھا وہ پڑھتا تھا، باقی ہم لوگ تو نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز نہیں، تسبیحات کا پوچھو تو کہ جی تسبیحات کے لیے تو وقت ہی نہیں ملتا مجھے، نظروں کی حفاظت کا کیا حال ہے؟ کہ نظر کی تو حفاظت ہی نہیں ہوتی ہے میرے سے۔ تنہائیوں میں اللہ کا دھیان، کہ تنہائیوں میں سارے گناہ ہوتے ہیں، تنہائیوں میں گناہ ہوتے ہیں۔ سے روزے کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں سے روزہ تو سال میں ایک دو تین سے روزے لگ جاتے ہیں، بس سے روزے کے لیے وقت نہیں، چلہ اپنے وقت پہ نہیں لگتا، گشت والے دن مصروفیت اتنی ہوتی ہے دنیا کی اور دنیا والوں کی، گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، گشتی کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، چاہے ہم زبان سے، میں جیسے تقریر کر رہا ہوں کہ دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے اور میرا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہی ہوا ہے، آپ سب سے زیادہ تو میں ہی دنیا سے محبت کرنے والا ہوں، تو یہ چیز نہیں ہے، باتوں سے نہیں ہوتا۔ کہ باتیں آدمی کرے کہ جی دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، وہ تو اس کی عمل سے پتہ چلے گا، عمل سے پتہ چلے گا۔ ایک ہفتہ بھی ہم دیکھیں کہ پورا ہفتہ ہمارا ایسا گزرا ہو کہ اس ہفتے میں ہم نے ساری نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہوں۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں تکبیر اولیٰ سے روکتی ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے۔ ایک ہفتہ ایسا ہے جو ہم نے، اور تو اور یہ مدرسے کے طلبہ سے میں کہتا ہوں اپنے طلبہ سے کہ تم لوگ تو مدرسے میں دن رات رہتے ہو، تمہارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ماں باپ نے کاروبار سے سب چیزوں سے فارغ کیا ہوا، پھر بھی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتا، ایسی غفلت ہے۔ تو دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس میں اس کا دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا. اتنا عرصہ ہو گیا اس مسجد میں، شاید ہی کوئی آدمی ایسا آیا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ امام صاحب اللہ کیسے ملے، جنت کیسے ملے. اس لیے تو ضرور آتے ہیں کہ جی شادی ہو جائے، شادی نہیں ہوئی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، رشتہ ہو جائے، ڈگری نہیں ملی ہے، ڈگری کیسے مل جائے، جاب کیسے مل جائے اچھی، امتحانات ہو رہے ہیں بھائی اس میں کیسے میں کامیاب ہو جاؤں، مقدمہ ہے یہ کیسے حل ہو جائے، جاب کا مسئلہ کیسے حل ہو جائے. ان مسائل کے لیے تو بے شمار ہر روز لوگ آتے ہیں، ہر روز ہر روز اسی فکر میں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دار کے لیے بد دعا مانگی ہے، بد دعا کی ہے آپ نے اس کے لیے. طائف کے کافروں کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی، مکے کے کافروں کے لیے آپ نے احد میں بد دعا نہیں کی کہ اللہ یہ میری قوم ہے نا سمجھ ہے ان کو معاف کر دے، لیکن دنیا دار کے لیے آپ نے بد دعا کی ہے. یہ دنیا اتنی خطرناک چیز ہے. تیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفۃ و عبد الخمیسۃ، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ناکام و نامراد ہو جائے جو مال کا غلام ہو، دفتر کا غلام. دفتر کی ایسی غلامی ہے، دکان کی، ملازمت کی، دنیا کی ایسی غلامی ہے، ساری نمازیں وہیں ہو رہی ہیں. کسی ساتھی سے پوچھو بھائی آپ عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں تو آپ نہیں نظر آتے. کہ جی کیا کروں رات، کل میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا واپسی کا، کہنا واپسی کا کوئی وقت نہیں، کوئی وقت نہیں واپسی کا، کوئی وقت نہیں. یہ دنیا دار ہونے کی نشانی، اسی کو کہتے ہیں دنیا دار. ہمارے بھائی ابراہیم دلجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ صحابہ کرام میں اور ہم میں کتنا فرق ہے. صحابہ کے زمانے میں کوئی مسجد گھر گھر جاتا نا کسی صحابی کے، پوچھتا کہ فلاں صحابی کہاں ہے، کہ جی مسجد گئے ہوئے. اچھا جی کب آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں. تو مسجد سے کسی تقاضے میں تشکیل ہوگی تو اسی میں چلے جائیں گے، تقاضا پورا کر کے، دعوت کا، دین کا تقاضا پورا کر کے پھر آئیں گے، اعمال کا تقاضا پورا کر کے پھر گھر آئیں گے. اجی کہاں گئے ہوئے؟ بازار. کب؟ ابھی آنے والے ہیں، ابھی آ جائیں گے. ہمارے یہاں کوئی گئے ساتھی ملنے کے لیے ہم سے، ہمارے گھر پہ کوئی آیا کہ جی مولوی صاحب کہاں ہیں؟ جی بازار گئے ہوئے. کب آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں. آنے کی کوئی ٹائم نہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت. جب دفتر سے فارغ ہو جائیں گے، ہم تو غلام ہیں، دفتر کے غلام ہیں، جب دفتر سے فارغ ہو جائیں گے پھر آ جائیں گے. تو ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ ہم نے تو بڑے فخر سے کہ دفتر میں ہی ہم نے قیام گاہ بنا لی ہے، جب دیر ہو جاتی ہے رات وہیں سو جاتے ہیں تاکہ اگر رات کو موت آئے تو فرشتہ لکھے کہ یہ دنیا میں ڈوبا ہوا تھا. ایسا دنیا دار، ایسی دنیا کی محبت، جس دنیا کی محبت نے ہماری تہجد ختم کر دی، ہماری تسبیحات کو چھین لیا ہم سے، ہماری گھر کی تعلیمیں نہیں ہو رہی ہیں، ہماری تلاوت کا ناغہ ہو رہا ہے. یہ دنیا کی محبت ہے، اور کیا چیز. اور ہمارے زمانے میں اگر کوئی گھر آئے مہمان کہ جی کہاں گئے ہوئے، کہ جی مسجد. کب آئیں گے؟ ابھی 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 آ رہے ہیں، ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگ اٹھنا شروع ہو گئے. اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا خدا کا مقرب ہوتا ہے بندہ اللہ کے دربار میں آیا ہوا ہے. ایک آدمی کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اور جب بادشاہ نے کہا مانگو اور وہ چلا گیا. بادشاہ نے کہا کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں السلام علیکم. لوگ کہیں گے تو پاگل ہے بیچارہ. جس دنیا میں رہتے ہوئے کام بگڑے ہیں اس میں ایسے منہمک ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنے کی فرصت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. کل میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا دارالعلوم، میں نے کہا دارالعلوم چلے جانا، ذرا استادوں سے مل لینا. تو وہ کہنے لگا کہ مغرب کی نماز ہم نے دارالعلوم میں پڑھی، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ساری مسجد خالی ہو گئی. کہتے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف میں، وہ پڑھ رہے تھے نمازیں، باقی سب چلے گئے، باقی سب چلے گئے. اور جن کو اعمال کی فکر ہوگی نا تو وہ اپنے اعمال میں لگے رہیں گے. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب یہ ڈاکٹر عبدالباسط صاحب نے دعوت کی. حضرت نے شرط یہ لگائی کہ بھئی ہم تو عشاء کے فوراً بعد کھانا کھائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے. صبح تہجد میں اٹھنا ہے, اشراق پڑھنی ہے, چاش پڑھنی ہے, سارے اعمال کرنے, کوئی کھانے پینے کے لیے تو نہیں آئے, اس دنیا کے اندر کھیل تماشے کے لیے تو نہیں آئے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا, ہم آپ کی دعوت ایسی کریں گے, عشاء کے فوراً بعد کھانا کھل جائے گا, عشاء کی نماز آپ ہال میں پڑھیں گے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. میں بھی چلا گیا, عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ہال میں, حضرت نے نماز پڑھائی, سارے لوگ اٹھ کے آ گئے اور حضرت پڑھ رہے ہیں, اپنی نفلیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اپنے معمولات پورے کر رہے ہیں, پورا حال نماز پڑھ کر آ گئے, حضرت بیٹھے ہوئے. اس کو کہتے ہیں آخرت کی محبت. آخرت والے ایسے لوگ ہوتے ہیں, آخرت والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو جب ایمان کا نور اندر آتا ہے تو دنیا کی محبت سے دل خالی ہو جاتا ہے, دنیا کو دھوکا سمجھتا ہے, اس کو دھوکا سمجھتا ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ جو ایک بلا آ گئی ہے موبائل کی بلا, اس میں گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں, گھنٹوں. یہ تو کافروں نے بنائی ہے اسی لیے کہ مسلمان کا وقت ضائع کرے. کھیل تماشوں میں لگے ہوئے, میچوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. اے نبی, یہ کافر آپ کی بات نہیں سنتے ہیں, دنیا میں مگن ہیں, کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں, آنے دو قیامت کو, قیامت کے دن ہم ان کو دکھائیں گے. یومہم علی النار یفتنون, اس دن یہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی. یسألون ایان یوم الدین, قیامت کب آئے گی, یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے. یومہم علی النار یفتنون, یفتنون کہتے ہیں تپانے کو. ان کے جسموں میں اللہ تعالیٰ نیچے سے سیخ ڈالیں گے اور سیخ ڈال کر کے منہ سے نکالیں گے, اور ایسے اس سیخ کے اندر آگ کے پر جیسے ہم گوشت کو تپاتے ہیں نا, ایسے کبھی الٹا کریں گے, کبھی سیدھا کریں گے, کبھی ایسے کریں گے, کبھی ایسے کریں گے, آگ پہ ایسے بھونیں گے ان کے جسموں کو. جنہوں نے دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے ہمیں, یہ کھیلنے کے لیے اللہ نے آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, یہ چاند سورج چلا رہے ہیں, یہ ہوائیں چلا رہے ہیں, روزیاں دے رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, بس کھیلنا ہی ہمارا مقصد رہ گیا. تو کافروں نے بنایا اسی لیے کہ مسلمان کو کھیل تماشے میں لگائے, لایانی میں لگائے, اس کی دنیا کی زندگی برباد ہو جائے. تو دنیا جو دھوکے کا گھر ہے, اس سے دوری پیدا ہو. آپ نے بد دعا کی, جو درہم اور دینار کا غلام ہو, مال کا غلام ہو, مال کے پیچھے دوڑ لگائے, حلال حرام, جائز ناجائز, کوئی پرواہ نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں کہ جو میں کما رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے, کبھی مسئلہ ہی نہیں پوچھا, تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. ریونٹ میں ہم جوڑ میں گئے تو حضرات نے سوال کیا کہ کون ہم میں سے ایسا ہے جو اپنی تجارت میں, اپنی ملازمت میں, اپنے دنیا کی کمائی کے نقشے میں اللہ کے احکامات پوچھ پوچھ کے چلتا ہے. کون ہے؟ جب ہم پوچھیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ دنیا دار کی نشانی ہے کہ بس مال آ جائے. کیسا ون تکسا وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشَا, آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, اور اس کے جسم میں یہ اوندا منہ ہو جائے, ناکام و نامراد ہو جائے, اور اس کے جسم میں کانٹے جائیں اور کوئی اس کانٹے کو نہ نکالے. یہ اللہ کے رسول کی بد دعا ہے. اس لیے جو دنیا میں لگے گا اس کا دل بے چین اور بے قرار ہوگا, دن بدن ٹینشن بڑھے گی, پریشانی بڑھے گی, سکون کی نیند نہیں آئے گی, کیونکہ دنیا ہے ہی ایسی چیز, دنیا تو ایک دلدل ہے, یہ تو اپنے اندر پھنساتی رہتی ہے آدمی کو. دلدل میں جتنا پاؤں اٹھانے کی کوشش کریں گے وہ اور اندر چلا جائے. اور پھر آپ نے فرمایا ان اعطی رضی و ان لم یعط سخط, دنیا دار کی نشانی یہ ہے کہ مال ملے تو خوش ہو. بہت بڑی ترقی ہو گئی جی, بہت بہت ترقی ہو گئی, کیوں؟ مال آ گیا. اور مال چلا جائے تو غمگین, پریشان, ہارٹ اٹیک ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے. اور کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ جی آپ کے والد تو چلے گئے, اب کیا ہوگا؟ فرمانے لگے کھانے والا چلا گیا, کھلانے والا تو ہے, کھانے والا ہی چلا گیا, کھا ہی رہا تھا, وہ کھلانے والا تو ہے. جاب ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے جاب ہماری رازق ہے، بس جاب نہیں ہوگی تو کہاں سے کھائیں گے، وہ کھلانے والا تو اللہ ہے، پالنے والا تو اللہ ہے، اللہ پلائیں گے، اللہ کھلائیں گے، اللہ دیں گے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اس کا دل بھرا ہوا ہو اور اس کا دل نہ لگے، دل نہ لگے۔ ہمارے گھر میں کوئی آئے گا تو دنیا کی محبت ہی لے کے جائے گا، اچھا ایسے قالین ہونے چاہیے ہمارے گھر میں، ایسے صوفے ہونے چاہیے، ایسے سیٹ ہونے چاہیے، اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے، میں بھی اپنے کمرے کو ایسے سجاؤں گا۔ کوئی ہمارے گھر میں آ کر وہ آخرت کی فکر کو لے کے جاتا ہے، اللہ کے رسول کے گھر میں اگر کوئی جاتا، جس دن ازواج مطہرات کے گھر مدینہ منورہ میں ولید کے زمانے میں 1960 میں ان کو شہید کیا گیا، مسجد میں شامل کیا گیا، مدینے والے بہت روئے کہ کاش یہ گھر رہتے اور قیامت تک کے آنے والے انسان دیکھتے کہ اللہ کے رسول کا مکان کتنا چھوٹا سا تھا، تین قبریں جس میں بنی، صرف تین قبریں، اور ہاتھ اوپر کرو تو چھت تک جاوے، 15x12 feet، 15 feet لمبائی، 12 feet چوڑائی، یہ کمرہ تھا، 15 feet لمبائی اور 10 feet چوڑائی، یہ صحن تھا، وہ اتنی سی جگہ تھی، کچا چھپر تھا۔ تو دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، اس سے دل بھر جائے، اس سے دل بھر جائے، اعمال کا ناغہ نہ ہو، اعمال کا، ہمارا تہجد کا بھی ناغہ، تہجد تو کیا، فجر کا بھی ناغہ، اشراق کا بھی ناغہ، تعلیم کا بھی ناغہ، گشت کا بھی ناغہ، سے روزے کا بھی ناغہ، ناغہ ہی ناغہ۔ یہ دنیا دار کی نشانی ہے، یہ دنیا دار کی نشانی ہے۔ اور فرمایا والعنابت الی دار القرار، دل میں جنت کا شوق ہو، آخرت کا شوق، جس کے اندر آخرت کا شوق ہوگا تو وہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والآخرت عند ربک للمتقین، آخرت تو متقی کو ملے گی، آخرت تو متقی کو ملے گی، ولدار الآخرت خیر ولنعم دار المتقین، آخرت کا گھر بڑا قیمتی ہے اور آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ اب یہ کہتا ہے اچھا تقوی پہ آخرت ملے گی، اب یہ تقوی یہی ہے کہ اس کی آنکھ جھک جائے، زبان کو روک لے گناہوں سے، ہاتھ اور پاؤں کو گناہوں سے روکے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے کہ مجھے تو آخرت چاہیے، مجھے تو جنت چاہیے، میں نہیں لڑوں گا، میں غصہ نہیں کر، کہتے مجھے غصہ بہت آتا ہے، کیوں، جس کے سامنے آخرت نہیں ہوگی وہ غصہ کرے گا، نفس کو خوش کرنے کے لیے، اس نے میرے نفس پہ چوٹ ماری، اس نے میرے نفس کو برا بلا کہا، کسی کے کچھ کہنے سے میری عزت میں کیا کمی آتی ہے، کیا کمی آتی، کوئی مجھے کچھ بھی کہہ دے اس سے میری عزت میں کیا کمی آئی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، وہ لوگ ان کی برائی کرتے تھے، امام صاحب ان کے گھر میں مٹھائی بیچتے تھے، لوگوں نے کہا حضرت وہ آپ کی برائی کرتے ہیں، کہا ہاں ہاں مجھے بتائیں، اس لیے تو مٹھائی بھیج رہا ہوں، تو کیوں بھیج رہے ہیں، کہ وہ مجھے آخرت کے اندر اپنی نیکیاں، ان کی نیکیاں مجھے ملیں گی، وہ اپنی نیکیوں کے گفٹ مجھے دے رہے ہیں، میں ان کو مٹھائی کا گفٹ دے رہا ہوں، وہ نیکیوں کا گفٹ دے رہے ہیں، مجھے جنت دے رہے ہیں، میری جنت بنا رہے ہیں، وہ مجھے گالی دیں گے میں صبر کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، اللہ کے رسول بھی کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بھی کھڑے ہوئے تھے، کافی دیر کے بعد حضرت ابو بکر نے جواب دینا شروع کیا تو آپ چل پڑے، تو حضرت ابو بکر آ گئے کہ رسول اللہ، جب وہ گالیاں دے رہا تھا تو آپ تو کھڑے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا تو فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا اور آپ کی جنت بن رہی تھی، اور جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا، میں بھی چلا گیا۔ ہم تو اسی پر پریشان ہیں کہ اس نے مجھے کیوں کہا ایسے، جس کے سامنے جنت ہوگی وہ غصے کو پی لے گا، کہ غصے کو پینے پر، معاف کرنے پر، احسان کرنے پر اللہ مجھے جنت دیں گے، جنت دیں گے، اللہ مجھے جنت دیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک گشت پر وہ ملے گا جو ساری زندگی، ساری دنیا کی دولت ملنے سے وہ نہیں ملے گا۔ جس کے اندر جنت کا یقین ہوگا وہ آ جائے گا گشت پہ. اس گشت پہ کیا ملے گا؟ وہ ملے گا, اس ایک گشت پہ وہ ملے گا جو ساری دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. جس کے سامنے جنت ہوگی وہ عمل نہیں چھوڑ سکے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کے عمل کو نہیں چھوڑا سکے گا. کہتے ہیں 2.5 گھنٹے کے لیے وقت نہیں ہے, اس لیے وقت نہیں ہے کہ ہم دنیا دار ہیں, ہم آخرت والے نہیں ہیں. جو آخرت والے ہوں گے وہ نیک اعمال نہیں چھوڑ سکیں گے, ان کے نیک عمل کا ناغا نہیں ہوگا, ناغا نہیں ہوگا. کہتے ہیں کیا کریں, میں چلا نہیں لگا سکتا ہوں, اور ابھی سعودی عرب کا ویزا آ جائے, سعودی عرب کا ویزا آ جائے, پھر کہیں گے ہاں ہاں ضرور جاؤ, یہ تو باقی گھر اللہ مالک ہے, اللہ حفاظت کرے گا گھر کی, اللہ حفاظت. اور چلے میں جائیں گے پھر بچوں کا کیا ہوگا. دنیا دار ہے, یہی دنیا دار کی نشانی. اور میرے محترم بھائیوں, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا. زندگی کی آخری رات کا کسی کو پتہ نہیں, زندگی کے آخری دن کا کسی کو پتہ نہیں. قبر کی پہلی رات کیسا اندھیرا ہوگا اور کیسی اس میں تنہائی ہوگی. کبھی اس کو یاد کیا ہے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے موت کی یاد, حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ لے لیں اور اس کو روزانہ پڑھا کریں. کچھ تو یہ دنیا کی غفلت تبھی تو ختم ہوگی, کچھ اس کو پڑھیں گے غفلت ختم ہوگی, دنیا کا دھوکا ختم ہوگا. موت کے بعد کی زندگی کی تیاری, جو دنیا سے چلا گیا پھر کبھی واپس نہیں آئے گا. ایک چانس ہے, ایک چانس, چند لمحوں کا اور چند گھنٹوں کا, چند سانسوں کا, کہ گنتی کی زندگی ہے. اور جیسے اس دنیا میں عمل کرے گا ویسے آخرت میں بدلہ پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رات کو میرے پاس فرشتے آئے اور وہ فرشتے مجھے لے گئے, اور ان فرشتوں فرمایا کہ مجھے ایک جگہ پر لے گئے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور بڑا بھاری پتھر ہے, وہ پتھر ایک شخص کے سر پہ مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ اور اس کا جبڑا ٹوٹ کے گر جاتا ہے, دور چلا جاتا ہے, اور پتھر بھی دور چلا جاتا ہے. تو ایک فرشتہ جاتا ہے, اس پتھر کو اٹھاتا ہے, جب تک وہ پتھر اٹھا کے پھر آتا ہے اس کا منہ اور اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور پھر یہ فرشتہ اس کو پتھر مارتا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہ شخص ہے جو نماز میں سستی کرتا تھا. نماز میں سستی, فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے, دنیا تو نہیں قضا ہوتی, فجر کی نماز قضا ہو جاتی, نماز میں سستی کرتا تھا. یہ عالم برزخ کا عذاب ہے, مرنے کے بعد جنت میں داخل اور دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے جو عالم برزخ ہے اس میں یہ عذاب ہے. پھر آپ نے فرمایا آگے چلیں, ایک فرشتہ اس کے ہاتھ میں سیخ ہے لوہے کی, اس کا سر ٹیڑھا ہے, جیسے یہ تنور میں روٹی نکالنے والے ایسے وہ سیخ ہوتی ہے, ایسے اس کے اندر ایسے مڑی ہوئی ہوتی ہے, تو روٹی میں ایسے چپکاتے ہیں وہ روٹی باہر لے آتے ہیں ایسے, تو ایک سیخ سے وہ اس کے منہ کی دائیں جانب سے لے کے کان تک وہ سیخ ایسے کھینچتا ہے, اس کا یہ پورا جبڑا کان تک پھٹ جاتا ہے, اور پھر وہ اس طرف آتا ہے, پھر ادھر سے بائیں طرف سے وہ سیخ ڈال کر کے اس کے منہ کے کنارے پہ اس کو کان تک ایسے زور سے کھینچتا ہے, یہ پھٹ جاتا ہے. جب یہ والا پھٹتا ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے, اور جب یہ والا پھٹتا ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے, وہ اسی طرح سے ادھر سے بھی ادھر سے بھی. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ آدمی ہے جو چغل خوری کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, غیبت کرتا تھا, مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا تھا. غیبت کے بول, چغلی کے بول, مسلمانوں کو آپس میں لڑانا, یہ کتنا خطرناک ہے. زبان کی حفاظت نہ کی, اب زبان کی حفاظت نہ کی تو یہ قیامت تک ہوتا رہے گا, اس کو عالم برزخ میں اس کا یہ عذاب ہے کہ اس کی زبان کو چیریں گے اسے. پھر آپ آگے گئے, اس میں خون کی نہر ہے اور وہ ایسے جوش مار رہی ہے جیسے چولہا, جیسے دیگچی چولہے پر جوش مارتی ہے, اور اس نہر میں کچھ لوگ ہیں جو ننگے ہیں, اور فرشتے ان نہر کے کنارے پہ پتھر ہیں, فرشتے ان کو پتھر مارتے ہیں. جب یہ لوگ نہر میں تیرتے ہوئے کنارے پہ آتے ہیں تو فرشتے ان کو پتھر مارتے ہیں, جس سے یہ لوگ واپس نہر میں ڈوب جاتے ہیں, اور ڈوبنے کے بعد پھر تیرنا شروع کرتے ہیں. اتنی دیر میں فرشتہ اس پتھر کو لے آتا ہے اور پھر ان کو مارتا ہے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے, دنیا میں حرام کھاتے تھے, پیٹ میں حرام جا رہا تھا, یہ اس کی سزا ہے جو ان کو قیامت تک ملتی رہے گی. آگے گئے تو ایک تنور ہے اور اس میں آگ بھری ہوئی ہے, اور اس میں ننگے لوگ ہیں, ننگے لوگ ہیں, اور ان کے جسموں سے بڑی بدبو آ رہی ہے, بہت بدبو آ رہی ہے, اور وہ آگ میں جل رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, اور جسموں سے انتہائی بدبو آ رہی ہے. فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے, اللہ نے ان کو ننگا کر دیا, اور بدبودار کام کر کے ان کو اللہ نے بدبودار بنا دیا. آگے چلے گئے, دیکھا کہ کچھ لوگوں کے منہ سے, ناک سے, کان سے, آنکھ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جیسا عمل کرتے تھے. یہ سزا اللہ نے ان کو دی ہے کہ ان کے منہ اور ناک اور کان اور آنکھ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. وہ اگلی روایت میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورت ہیں جو بڑے بدصورت, کالے کالے, بڑے بدصورت, بدبودار لباس, اور اس کے ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جو دنیا میں زنا کرتے تھے, جو دنیا میں زنا کرتے تھے. تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں, جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے, مرتے وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے. موت ایک حقیقت ہے, جو انسان کو جو عمل کرے گا ویسا ہی اس کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ دنیا میں اللہ نے اس کو چھپا لیا, یہ آخرت چھپی ہوئی, جیسے امتحان گاہ میں کسی کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاس ہے کہ فیل ہے, کسی کا پتہ نہیں چلتا, اور امتحان جب ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پاس ہے کہ فیل ہے. جیسے انسان مرے گا, قبر میں رکھا جائے گا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, آپ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نیچے پاؤں نہیں رکھ رہے تھے اور پنجوں کے بل چل رہے تھے. ہم نے کہا رسول اللہ آپ کیوں دوڑے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ غسل دے رہے, اور اونچے اونچے, اور پاؤں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, فرشتوں کے پاؤں ہیں نیچے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے, 70,000 فرشتے ان کے استقبال کے لیے اللہ نے دنیا میں اتارے, 70,000 فرشتے. اور جب ان کی روح کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو عرش, اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا, اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی بھی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے ایسے, اور فرمایا کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. جب قبر اس کو دباتی ہے تو ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, اور انسان اور جن کے علاوہ باقی مخلوقات مشرق سے مغرب ان کی آواز کو سنتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی بچتا تو سعد ابن معاذ بچ جاتا, مگر اس سے کوئی نہیں بچتا, قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچتا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا, استنجا اچھی طرح سے نہیں سکھاتا, اور پیشاب کپڑوں میں, جسم میں لگ جاتا ہے, فرمایا کہ اس کو قبر دبائے گی اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. تو میرے محترم بھائی اور دوستو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے راستے میں, اور جس سواری پر آپ سوار تھے وہ بدکنے لگی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہاں ایک قبر ہے اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. اور آگے گئے, آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے، کہ رسول اللہ اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چغل خوری کرتا، چغلی کھاتا تھا۔ آخرت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، قبر میں پہلا سوال طہارت کا ہوگا، پاکی ناپاکی کا ہوگا، اس کا سوال ہوگا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ دن آنے والا ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے، موت آنے والی ہے، ضرور آئے گی۔ کوئی کتنے بھی اپنے آپ کو بچا لے، موت سے نہیں بچ سکتا، موت آئے گی اور آنے کے بعد اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس کا حساب جو انسان نے کیا ہوگا وہی اس کے سامنے آئے گا۔ آج موقع ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ مرنے کے بعد بہت سارے آداب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں میرے محترم بھائیوں، جو ہمیں آج ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ہمارے محلے میں، تو منظور صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو ان کے بیٹے سے حضرت ملے، حضرت نے فرمایا میں آتا ہوں، میں استقبال کے لیے گیا، حضرت کو لے آئے، تو حضرت نے ان کو دعا دی، اعظم اللہ اجرک و احسن اللہ عزاءک و غفر لمیتک فإن للہ ما اخذ وما اعطا وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اب میرے محترم بھائیو، ہمیں یہ دعا معلوم ہی نہیں تھی، ہم آج ہم نے ہر موقع کا دین نہیں سیکھا ہے کہ وہ دین کیا ہے، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ دین تو انسان علماء سے سیکھتا ہے، اللہ والوں سے سیکھتا ہے۔ حضرت سے ہم نے یہ دعا سیکھی، ہماری تشکیل ہوئی مکی مسجد سے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، تو ہماری جماعت گئی ملنے کے لیے، تو وہاں پہ حضرت مفتی صاحب کے نائب تھے، وہ فرمانے لگے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہ دعا جو حضور نے سکھائی ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ یہ دعا ہے، یہ دعا۔ ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے۔ مسلمان کی تعزیت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی تعزیت، کوئی پریشانی پہنچے، مصیبت، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا یہ پڑھے، کہ اللہ اس مصیبت کا اجر مجھے دے اور اس کا بہترین بدلہ دے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ دعا پڑھی، میں نے کہا، ان کے شوہر بڑے اچھے اخلاق والے، فرمانی لگی کہ میں نے کہا کہ میرے شوہر تو بڑے اچھے اخلاق والے، ان سے کون اچھا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان سے ہزاروں گنا اچھا اللہ کے رسول دے دیا، اللہ کے رسول۔ مسلمان کی کوئی چیز گم ہو گئی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، وہ تو اس مصیبت پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی کبھی دیں گے، ورنہ آخرت میں مل جائے گا۔ نقصان تو اس کا ہوا جو مسلمان کی چیز لے گیا، مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس نے صبر کی، اور صبر پر وہ جنت ہے جو کسی نعمت پر نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ صرف اللہ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں صبر کرنے والوں کو بے حساب دیتا ہوں، بے حساب، یہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ مسلمان کا کیا پرے، چوری ہو گئی، پیسہ چلا گیا، کوئی رشتہ دار مر گیا، کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، مسلمان پر کوئی پریشانی نہیں، اس کو تو ملے گا، مصیبت پر ملے گا۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس مصیبت پہ اس نے حضور کا عمل کیا کہ نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی تعزیت کی، تسلی دی اس کی مصیبت میں، جیسے اس مسلمان کو اجر ملے گا صبر پر، اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ آج تو ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے، نہ ہم جنازے میں جاتے ہیں، نہ قبرستان جاتے ہیں، نہ اس کو جا کے تعزیت کرتے ہیں، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ دنیا نے ہمارے سارے وقت لے لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی تعزیت کی، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اسے ایسا لباس پہنائیں گے، سبز جوڑا جنت کا، کہ لوگ اس پہ رشک کریں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا، آپ ان کے گھر پہ گئے، آپ نے ان کو یہ دعا دی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلفه فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی۔ یہ حضور کی دعائیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، اور ویسے ہمیں تو ایک ہی دعا یاد ہے، اللہ، وہ بھی پتہ نہیں کسی کو یاد ہے کہ یاد نہیں ہے، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا۔ یہ حضور کی دعا ہے، یہ بھی ہمیں کسی کو یاد ہے کسی کو یاد نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر له، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اللہ اس کی مغفرت فرما، ورحمہ اس پہ رحم فرما، وعافہ اس کو عافیت دے دے، واعف عنہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، واکرم نزلہ اس کے لیے جنت کا مہمان خانہ تیار کر دے، ووسع مدخلہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، واغسلہ بالماء والثلج اس کے جسم کو جنت کے پانی اور جنت کے اولوں سے دھو دے تاکہ یہ پاک ہو جائے، ونقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے کوئی سفید کپڑے کو پاک کرتا ہے، وابدلہ دارا خیرا من دارہ دنیا کے گھر سے قیمتی گھر جنت میں دے دے، واہلا خیرا من اہلہ دنیا کے بیوی بچوں سے بہتر جنت کے غلام خادم اور حوریں دے دے، وزوجا خیرا من زوجہ دنیا کی بیوی سے بہتر جنت کی حور دے دے، وادخلہ الجنت اور اس کو جنت میں داخل کر دے، واعذہ من عذاب القبر اور اس کو قبر کے عذاب سے بچا، ومن عذاب النار اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں مر جاتا، یہ میری میت ہوتی کہ اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعا کر۔ یہ کتنی قیمتی دعا ہے، ہمیں آج ہمارے عزیز مر جاتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں یہ دعا، کسی کبھی ہم نے سیکھی ہی نہیں، سیکھی ہی نہیں۔ مرنے والے پہ سورہ یاسین پڑھی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں آگے میں نے لکھی ہوئی ہیں بہت ساری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب مجھے دفن کر دینا تو اتنی دیر وہاں بیٹھنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے، اور پھر میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ اب لوگ جو ہے وہ دفن کر دیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، کہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھنا میرے لیے دعا کرنا، میرے سے سوال و جواب ہوں گے، تمہاری دعاؤں کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو میں نے کچھ طلبا سے کہا کہ بھئی ہمیں تو جانا ہے، مہمان بہت ہیں، مغرب کی نماز عصر کے بعد دفن کیا، مغرب تک فارغ ہو گئے، مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، تو میں نے چار پانچ طلبا کی تشکیل کی کہ تم یہاں بیٹھ کے ذکر کرو، دعا کرو۔ وہ طلبا کہتے ہیں کہ ہم نے 20 منٹ تک ذکر کیا اور جیسی ہم نے ذکر ختم کیا تو قبر سے خوشبو شروع ہو گئی، تو کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ بھئی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اچانک خوشبو شروع ہو گئی۔ وہ رات کو میرے پاس آئے کہ جی وہاں تو ہم نے 20 منٹ جیسے ذکر ختم کیا خوشبو شروع ہو گئی۔ میں نے کہا ایسی بات ان کے وہم ہوگا، آپ یقین کریں جب صبح میں گیا فجر کے فوراً بعد ہم گئے، جیسی ہم قبر کے احاطے میں داخل ہو گئے اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی کہ آج تک اس خوشبو کا مزہ ہمارے دماغ میں۔ وہ تو جب آدمی نیک عمل کرے گا، جب والد صاحب کا انتقال ہونے لگا تو ہم تین بھائی اور والدہ ساتھ تھے، دو بھائی اور والدہ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، میں کلمہ پڑھ رہا تھا آخری وقت میں، والد صاحب کا جب آخری وقت تھا میں کلمہ پڑھ رہا تھا زور زور سے، دو بھائی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، والدہ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ چکی تھی دوسری مرتبہ پڑھ رہی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب آدمی محنت کرے گا اپنے بچوں کو سورہ یاسین یاد کرائے گا تو مرتے وقت پھر ایسی موت ہوگی، پھر ایمان پر موت ہوگی۔ 5 مہینے تقریباً والد صاحب نے گفتگو نہیں کی تھی، دماغ کام نہیں کرتا تو بات نہیں کر سکتے تھے۔ مرنے سے پہلے 3 مرتبہ والد صاحب نے کلمہ پڑھا، جب سورہ یاسین شروع ہوئی تو 3 مرتبہ پورا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر ان کی روح پرواز کر دی۔ وہ تو میرے بھائیوں، انسان جیسی محنت کرتا ہے، جیسے زندگی گزارتا ہے، ویسی موت آتی ہے۔ یہ تو مرنے سے پہلے آدمی کو فکر کرنی چاہیے، آج ہم نے اپنی کسی بچے کو سورہ یاسین یاد کرائی ہے، ہمارے بچے کو یہ دعائیں یاد ہیں کہ وہ اپنے والد کے لیے دعائیں کرے، یاد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ اور میت بیچارہ مر گیا اور قبر میں اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے، اور ہم تیسرے دن قرآن خوانیاں کرا رہے ہیں 3 دنوں کے بعد، تاکہ فرشتے اس کی پٹائی کر 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 کے جب اس کو خوب مار دیتے ہیں پھر ہم یہاں سے قرآن کا ہی سال ثواب بھیجتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے اور پھر چالیسویں دن جمع ہو جائیں گے، پھر برسیوں میں جمع ہو جائیں گے، یہ ساری رسومات ہیں، یہ ساری رسومات. وہاں ہم وہاں گئے، ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے کہ روزانہ میں حضرت مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب روزانہ کرتا ہوں، روزانہ کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا میں روزانہ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. ان کی بات سن کے پہ ہم نے بھی عمل شروع کر دیا. تو جو ہمارے مرحوم عزیز ہیں، صرف دو رکعت نفل پڑھ لیں، ان کے لیے دو رکعت نفل پڑھ لیں اور نیت کریں کہ یا اللہ دو رکعت میں نفل میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پہلی رکعت میں دو مرتبہ اور دوسری رکعت میں ایک مرتبہ، اور کہیں یا اللہ اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو بخش دے، کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو پہنچا دے، ہم نے بخش دیا. صرف دو منٹ لگیں گے اور یہ ثواب ان کو پہنچتا رہے گا، قبر میں پہنچتا رہے گا. لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، دوسروں کے لیے سال ثواب تو وہ شخص کرے گا جو خود ہی عمل کرے گا. جو خود ہی عمل نہ کرے وہ دوسروں کو کیا ثواب پہنچائے گا؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ڈیفنس میں سلطان مسجد کے اندر جماعت آئی ہوئی تھی، نصرت کے لیے تشریف لے گئے وہاں. تو وہاں پر نصرت جماعت کی نصرت کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا، جنازہ آ گیا. کہتے ہیں جنازے میں تھوڑے سے لوگ تھے، میں حیران ہو گیا کہ ڈیفنس جیسا بڑا علاقہ اور یہاں تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت دور دور تک اس کے عزیز رشتہ دار ساتھی آتے ہیں جنازے میں، یہ تو کچھ بھی لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک فرلانگ تک گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، ایک فرلانگ. تو اس میں نوجوان بیٹھے ہوئے، میں نے ان نوجوانوں سے پوچھا بھائی تم جنازے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو کسی نے کہا جی میں کبھی پہلے مسجد نہیں آیا، کسی نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، کسی نے کہا میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں. اور معلوم کرنے پر پتا چلا کہ مرنے والے کا بیٹا بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ باپ کے جنازے کو بھی، اس نے باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی. تو اپنے بچوں کو میرے بھائیو جب دین نہیں سکھائیں گے پھر یہی ہوگا، پھر یہی ہوگا. ایک ڈرائیور کہنے لگا میں ایمبولینس چلاتا تھا اور میں نے ڈرائیوری سے توبہ کر لی. تو کیوں؟ کہنے لگا میں اسلام آباد میں ایمبولینس چلاتا تھا، فون آیا کہ جی ایک گھر میں میت ہو گئی ہے، اس کو لے جانا ہے وہاں پہ میت کے لیے غسل کرانے کے لیے کسی جگہ لے کے جانا. کہتے میں ان کے گھر گیا، میں نے گھنٹی بجائی، ایک آدمی آیا تو انہوں نے، میں نے پوچھا بھائی یہاں پہ، میں سوچا تھا کہ کوئی رو رہا ہوگا، لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، غمزدہ ہوں گے. کہتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے بچے لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کے کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ، اور باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں میں نے توبہ کی کہ میں کبھی اب گاڑی نہیں چلاؤں گا. ایسی غفلت، ایسی غفلت اور ایسی دنیا کی. یہ کیوں کہ بچوں کو کھیل تماشوں میں لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں بچے دیکھنے دو، میچ دیکھنے دو، کو میچ دیکھنے دو، بچوں کو میچ دیکھنے میں لگایا ہوا ہے. مولانا یوسف فرمانے لگے لاہور والے کہ میں ایک جنازے میں تھا تو جنازے کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ مرد بہت زیادہ رو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا بھی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ میرے بیوی کا جنازہ ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو دنیا ہے، آنا جانا تو لگا رہتا ہے. کہنے لگا کہ آج بیوی کے انتقال سے بڑا حادثہ پیش آ گیا. میں نے کہا اس کو کیا بڑا حادثہ؟ کہنے لگے جب میری بیوی کا انتقال ہوا تو میرے بچوں نے کہا کہ ابو جان امی کی لاش کو کب جلائیں گے، لاش کو کب جلائیں گے. کہنے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے بچوں کو کبھی جنازے میں نہیں لے کے گیا، کبھی قبرستان نہیں لے کے گیا، کبھی کسی میت کے اس میں نہیں لے کے گیا. سارا دن بےچارے بیٹھ کے انڈین فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے آخر میں یہی آتا ہے کہ وہ مرنے والے کو وہ جلاتے ہیں. تو میرے بچے میرے سے کہنے لگے کہ امی کی لاش کو کب جلائیں گے، اور کہنے لگے میں اس پہ رو رہا ہوں کہ یہ تو میں زندہ تھا تو اپنی بیوی کے کفن دفن کا انتظام کر دیا، آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اگر میں مروں گا تو مجھے تو یہی بچے، یہ تو میری لاش کو ہی جلائیں گے، یہ میری لاش کو جلائیں گے. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر آج ہم نے اپنے گھروں پہ محنت نہیں کی، یہ جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، گھر میں تعلیم کے حلقے لگائے، اپنے گھروں میں مستورات کی جماعتیں بلائیں، اپنے بچوں کو ایمانی ماحول دیں، دینی ماحول دیں، بچوں کو مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں. اگر ہم نے آج ان پر محنت نہیں کی تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں قبرستان گیا، ایک نوجوان میرے ساتھ تھا، میں نے کہا چلو بیٹا آپ کے والد کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھ لیں. وہ کہنے لگا کہ حضرت میں ایک عرصہ ہو گیا اپنے والد کی قبر پر کبھی پھر نہیں آیا, میں تو بھول ہی گیا ہوں کہ میری والد کی قبر کہاں ہے. ساری زندگی جس اولاد کے لیے لگائی وہ مرنے کے بعد قبر بھی بھول جائے گی, قبر بھی بھول جائے گی. اور میرے بھائیوں اگر اپنی اولاد کو دیندار بنا لیا, ایمان والا بنا لیا, اور اپنے والد کی قبر پہ روزہ ہفتے میں ہم جا رہے تھے اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں, وہ ہمارا بچہ آتا ہے تو ہم جمعے کے دن والد صاحب کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہ مجھے خود کہتا ہے کہ آج آپ قبرستان جائیں گے یا نہیں جائیں گے, ہمیں بھی لے کے جائیں قبرستان. تو وہ تو بچے, ان کو آپ ابھی سے عادی بنا لو, آپ اپنے والد کی قبر پہ جائیں, آپ والد کی قبر پہ جائیں, اپنے بچوں کو لے جائیں ساتھ, کل ہم مر جائیں گے ہمارے بچے بھی ہماری قبر پہ آئیں گے. تو میرے محترم بھائیوں یہ دنیا دھوکہ ہے, یہی دھوکہ ہے جو آج ہمیں لگا ہوا ہے اور جس میں ہم لگے ہوئے ہیں, اور موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے ہے, وہ آئے گا اور لے کے چلا جائے گا. یہ کچھ نہیں رہے گا, یہ کچھ نہیں رہے گا, یہ چند دنوں کی کہانی ہے, یہ چند دنوں کی کہانی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. اب اس کے لیے اللہ پاک کیسے ہماری اس غفلت کو دور کرے, اللہ پاک نے اس دور میں ہمیں دعوت و تبلیغ کا مبارک کام دیا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کی فکر کرے, قبر کی فکر کرے, حشر کی فکر کرے, آخرت کی فکر کرے. جس مسلمان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بھلا ہو اس کو اللہ کے راستے میں نکالیں. ابھی اسکول کالج کے طلبہ کی چھٹیاں ہونے والی ہیں اور 10 تاریخ کو, بھائی ابراہیم صاحب جوڑ کب رکھا ہے حضرات نے, 10 تاریخ کو جوڑ رکھا ہے مدنی مسجد میں 4 بجے سے لے کر کے عشاء تک. تو اپنی مسجدوں میں بھی ہم محنت کریں, ان نوجوانوں کو وصول کریں. یہ بڑے قیمتی نوجوان, ایک نوجوان مجھے ملا رائیونڈ میں, تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, کہنے لگا کہ میں رائیونڈ میں پڑھ رہا ہوں عالم بن رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کہاں کے ہیں, میں کراچی کا ہوں. میں نے کہا آپ کیسے رائیونڈ آئے, کہنے لگا کہ ایک ساتھی مجھے شب جمعہ میں لے کر آ گیا. تو میں نے ماحول دیکھا, اللہ نے میرے دل میں ڈالا, میں نے سیروزہ لگا دیا, سیروزہ سے چلا, چلے سے 3 چلے, اور 3 چلے کے بعد میں نے نیت کی کہ میں عالم بنوں گا. اب میرا آخری سال ہے, میں عالم بن کے 1 سال لگا کے ساری زندگی دین کا کام کروں گا. میں نے کہا دیکھو کتنا قیمتی تھا وہ شخص جسے ایک شب جمعہ میں لے گئے. ایک نوجوان کو ہم لے جائیں شب جمعہ میں, ایک نوجوان کا ہم سے روزہ لگا لیں, اس کی ساری زندگی کی کمائی ہمارے نام اعمال میں آ جائے. تو 10 تاریخ کو ہمارے حضرات نے جوڑ رکھا ہے, اور یہ آگے جون جولائی کی چھٹیاں آنے والی ہیں. خوب محنت کریں نوجوانوں پہ, اللہ کے راستے میں نکالیں. جس کی قبر حشر آخرت کی فکر کرنی ہے, اپنی بھی دوسروں کی بھی, اللہ کے راستے میں نکالیں اور اپنے اعمال کی پابندی کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, صلی علی محمد کما انت اہلہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا ارحم الراحمين, يا ذا الجلال والاكرام, يا رب العالمين, يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے بھر گئے اور دنیا کا دھوکا اے اللہ اس کا ہم شکار ہو گئے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہماری غفلت کو ختم فرما. موت کا فرشتہ آئے گا, غفلت ختم ہو جائے گی, پھر فائدہ نہیں ہوگا. علاج ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر دے. یہ غفلت والی زندگی, گناہوں والی زندگی, تجھ سے دوری والی زندگی, اسی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. اللہ ہم اپنی موت کو بھول گئے, اپنی قبر کو بھول گئے, اپنی آخرت کو بھول گئے, آپ سے ملاقات کو بھول گئے, حساب کتاب کو بھول گئے, حشر کو بھول گئے, پل صراط کو بھول گئے, جنت کو بھول گئے, دوزخ کا خوف نہ رہا. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم مجرم ہیں, قصور وار ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے اور پوری امت کو معاف فرما دے, پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ ہم نے گناہ کر کے تجھے ناراض کر کے اپنا ہی نقصان کیا, کسی کا نقصان نہیں کیا, اور تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں ہے. اے اللہ ہم تیرے سوا ہمارا کوئی اور نہیں ہے, تو ہی ہمارا رب ہے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دے، اور پوری امت کو معاف کر دے۔ اے مغفرت کو پسند کرنے والے اللہ، اے وہ اللہ، جب توبہ کوئی کرتا ہے تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، ہم توبہ کے لیے آئے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے اللہ پاک تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم نے توبہ کر لی تو سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے، اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت والی زندگی عطا فرما، اپنی محبت کا مزہ عطا فرما، اپنے عشق کی دولت عطا فرما، کمال ایمان عطا فرما، کمال تقوی عطا فرما، احسان عطا فرما، اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت عطا فرما، آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرما، اللہ رحمت و برکت کی بارش عطا فرما، اللہ پریشانیوں کو ختم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے پاکستان سے ساری پریشانیوں کو، بے دینیوں کو ختم فرما، اللہ دعوت والے مبارک کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ جتنے اجتماعات و جوڑ ہو چکے ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما لے، اور ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، مدارس کی محنت کو قبول فرما، مساجد کی محنت کو قبول فرما، مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ مساجد کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے مسجد کے صدر جناب علی احمد صاحب کے ایک عزیز تھے، آج ان کا معیز الدین صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مرحوم کی مغفرت فرما، کے درجات کو بلند فرما، اور جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما۔ ہمارے جتنی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب سے قبر کو عذاب کو ہٹا دے، اور سب پہ اپنی رحم فرما دے، سب پہ اپنا کرم فرما دے، اور سب کو معاف کر دے۔ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے، شہادت کی موت عطا فرما دے، جمعے کی شب جمعہ کی موت عطا فرما دے، جمعے کا دفن عطا فرما دے، رمضان کی موت عطا فرما دے، اے اللہ عمرہ کرتے ہوئے موت عطا فرما دے، اے اللہ مسجد نبوی کی موت عطا فرما دے، مدینہ پاک کی موت عطا فرما دے، جنت البقیع کا قبرستان عطا فرما دے، اللہ بار بار بیت اللہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، اے اللہ بار بار مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرما دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا نہ کہہ سکے، جن کے ہم پر حقوق ہیں، اللہ سب کے لیے خیروں کو مقدر فرما، اللہ جتنے آنے والے ہیں سب کو اپنے نام کی لذت عطا فرما، اور اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں مولانا شبیر صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولانا طاء اللہ صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ سب بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، ہم سب کو ظاہری باطنی روحانی جسمانی امراض سے محفوظ فرما۔ ایک خاتون نے دعا کی درخواست کی، ان کی بھی پریشانی دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک۔